بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ کا آغاز کیا تھا، اور صرف مقدمے میں اور بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ پہلی آیت کے متعلق بات کر سکے تھے. آج اسی درس کو مکمل کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقول اللہ تعالی فصل لربک وانحر، اور اللہ تعالی کا یہ فرمان فصل لربک وانحر، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. سورة الكوثر آیت نمبر 2 کی یہ آیت ہے، میں پوری سورت پڑھتا ہوں. اس میں چند عقیدہ کی باتیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں وہ بھی تھوڑے سے بیان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تین آیتیں ہیں، عظیم آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کا عظیم مفہوم ہے. یہ عربی زبان کی بلاغت ہے اور احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ تھوڑے سے لفظوں میں بہت ہی زیادہ معانی ہوں. خیر الکلام ما قل ودل، سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے، دلالت پوری ہو جاتی ہے. سننے والا دو لفظ سن لیتا ہے، کہنے والے کی مراد کو سمجھ لیتا ہے. بعض اوقات لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں اور باہر سے آپ کو کچھ فائدہ ڈھونڈتے، کہاں پہ فائدہ کچھ ملا، تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کیا تجھے، الکوثر کوثر، کوثر خیر کثیر، مختلف الفاظ ہیں اس کے معنی میں مفسرین کے، کوثر یعنی خیر کثیر، حوض کوثر بھی ہے، نبوت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحمتیں اور بہت ہی فضل نازل کیا ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہاں پر اعطیناک تخصیص کی گئی ہے نام لے کے، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی عطا فرمائی ہے، حاجت روائی عطا فرمائی ہے، پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، رزق دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے. لیکن ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا بھی کر سکتے ہیں اولاد ماں کے پیٹ کے اندر، رزق بھی عطا کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل بھی دور کر سکتے ہیں، کسی کی حاجت بھی پوری کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کرتا ہے، یہ تو ربوبیت کے سارے کے سارے ربوبیت کے افعال ہیں. وہ کہتے ہیں، نہیں آپ نے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر خالق ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر رازق ہیں، اور اسی طریقے سے مشکل کشائی بھی، حاجت روائی بھی. تو میں یہاں پر صرف ایک گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں عطا فرمائی ہیں اپنے فضل و کرم سے، اس کی نشاندہی ضرور فرمائی ہے، اس کی دلیل موجود ہے، یا تو عطا کے لفظ سے کہ ہم نے عطا فرمایا ہے دیا ہے، یا اس لفظ کے علاوہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے. اب عطا کے لفظ سے مثال، ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اگر کوئی شخص پوچھے آپ کس نے کہا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نہر کوثر دی ہے، ہم کہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اعطیناک الکوثر. دلیل ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اسی طریقے سے صحیح روایت میں آئے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسن، اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی، مجھ سے پہلے کسی اور کو نہ دی. اب یہاں پر لفظ کس چیز کا ہے؟ اعطیت، مجھے عطا کیا گیا. دوسرے طریقے کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، عطا کے لفظ کے علاوہ نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ انہیں عطانا کر نبوت. لیکن کسی کو شک ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، خاتمیت عطا فرمائی ہے، اور یہ بغیر عطا کے لفظ کے ہے. میری گزارش یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں عطائی طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور عطائی طور پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہیں، میری گزارش ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ طاقت عطا فرمائی، خلق کی طاقت؟ اگر زندگی فرمائی تو وحی تھا. وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے؟ نہ تو ہمیں قرآن مجید میں ملا اور نہ صحیح حدیث میں ملی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر واقعی آپ کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یا ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، اگر زندگی میں عطا فرمایا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، یا تو براہ راست جیسے ان اعطیناک الکوثر عطا کے لفظ سے، یا جس نبوت عطا فرمائی ویسے خلق بھی عطا فرما دیتے بغیر عطا کے لفظ سے، بغیر عطا کے لفظ کے. تو ہم نے قرآن مجید کھول کے دیکھا، نہیں ملا. صحیح حدیث دیکھی، نہیں ملا. کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، اور اس کی پریکٹیکل دلیل بھی ہے، عملی دلیل بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ترستی تھی ایک بیٹے کو، کوئی بھی اولاد ہو. اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ طاقت عطا فرمائی ہوتی تو سب سے پہلے کس کو بیٹا عطا فرماتے؟ اپنے سب سے پیارے کو. کیا خیال ہے؟ دیکھیں کیا ایسا ہوا، جو وہ نہ کر سکے، جو ان کے بس میں نہ تھا وہ نہیں کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہ ضرور کیا. لقب دے دیا ام عبداللہ، اولاد نہ دے سکی. لقب تو آپ بھی دے سکتے ہیں، لقب دینے میں کیا حرج ہے؟ لقب تو آپ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ طاقت عطا نہیں فرمائی، عطائی طور پر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، وفات کے بعد عطا فرمائی؟ اگر وفات کے بعد عطا فرمائی تو آپ کو کس نے بتایا؟ وحی کے دروازے تو بند ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ وحی ہے. جب وحی کے دروازہ بند ہو گیا، اس پر اتفاق ہے ہمارا سب کا، صوفیوں کا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے کہ وحی کے دروازہ بند ہو گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد. اب جب وحی کے دروازہ بند ہو گیا، اب کس کو کہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی طاقت عطا فرمائی؟ تو دونوں طریقوں سے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ثابت ہے، نہ ان کی وفات کے بعد یہ ثابت ہے. جسے واضح ہوا یہ عقیدہ ہی سرے سے غلط ہے. فصل ربک وانحر، یہی شاہد ہے ہمارے درس کا آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بس فصلی، نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے. نماز عبادت ہے، رب کی عبادت کرنا توحید فی العبادہ ہے. یہاں پر للہ نہیں لفظ فرمایا، فصلی، بس نماز پڑھو، للہ، لربی کا. جو خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. جو رب ہے وہ عبادت کا مستحق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق. لفظ اللہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایک لفظ کا اپنا معنی ہے، اسی میں شروع میں ہی بات کی تھی کہ سب سے بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو، دلالت مفہوم بہت زیادہ ہے. لربک اور اللہ تعالیٰ کی لوش میں فرق ہے دونوں میں، مفہوم دونوں کا صحیح ہے. نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھ رب کے لیے. لیکن جب رب کی بات آتی ہے، تیرے رب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی نماز جیسا کہ صرف رب کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، اور رب وہی ہے جو مشکل کشا حاجت روا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو عبادت بھی صرف اسی ذات کی کرنی چاہیے جس کے پاس یہ طاقت ہے. کسی مخلوق کے پاس یہ طاقت ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اس لیے عبادت بھی صرف اللہ تعالی کرنی چاہیے. اچھا نماز، کوئی بھی ایسے شخص ہے جو نماز کسی اور کے لیے پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. اس لیے کہ شاذ و نادر کہیں پہ آپ کو ملے گا دو رکعت غوث کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جہالت کی انتہا ہے. بعض صوفی ان کی نکیر کرتے ہیں، بھئی یہ بے وقوف ہے، ہم نہیں مانتے ان کی بات، کیونکہ اوپر فصل لربک، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوتی. اچھا ونحر، یعنی ونحر لربک، ربک ایک مرتبہ استعمال ہوا، فصل لربک ونحر لربک، وہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ بلاغت ہے، اختصار ہے. فصل لربک ونحر، نماز بھی صرف اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کرو. دونوں کو جمع کیوں کیا؟ کیونکہ نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے. جب جانور کا خون بہاتے ہو گلا کاٹ کے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ یہ کسی کی زندگی لینے کو عام بات ہے کیا؟ کیا آپ نے اسے پیدا کیا ہے؟ جانور بیچارہ چرتا ہے، خوراک کھاتا ہے، آپ کو کیا لیتا ہے؟ وہ گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے. گھاس دنیا میں کتنا موجود ہے، آپ کے کیا جاتا ہے؟ پانی کتنا موجود ہے دنیا میں؟ آپ اگر گلا کاٹ دو اس کے ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ کی چیز کی اجازت دیتا ہے، یہاں پر حکم ہے، فعل امر ہے، ونحر صلی فعل امر ہے، ونحر فعل امر ہے، تو یہ عبادت ہے. جیسا کہ نماز عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، ویسا کہ قربانی بھی عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. جو لوگ فرق بیان کرتے ہیں، نہیں بھائی نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں، قربانی ہم پیر کی درگاہ میں بھی دیتے ہیں، تو یہاں پہ فرق کیوں کر دیا آپ لوگوں نے؟ کیا نماز پیر کے لیے پڑھتے ہو؟ نہیں جی نہیں، یہ شرک ہے. نماز پیر کی نمازیں پڑھی جاتی، کیوں نہیں پڑھی جاتی بھائی؟ کیونکہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کی پڑھی جاتی ہے. آپ کو کس نے کہا نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فصل لربک، ہم کہتے ہیں آیت کو ذرا پورا پڑھو، فصل لربک ونحر، یعنی ونحر لربک. جب نماز پیر کے نہیں پڑھ سکتے ہو، تو قربانی بھی پیر کے نہیں کر سکتے ہو. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ فصل لربک ونحر. ان نشانی اکا الابتر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی فضیلت میں نے کو عطا فرمائی ہے، ان کو شکر کرتے ہوئے نماز میری پڑھو اور قربان بھی میرے لیے دو. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ نماز بھی صرف اللہ تعالیٰ کی پڑھنی ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے؟ علم تھا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے، امت کے لیے پیغام ہے. اے میری امتیو، ذرا دھیان سے رہنا، اچھی طرح سنو اللہ کا فرمان کیا ہے. مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نماز اپنے رب کے لیے پڑھوں، قربانی صرف اپنے رب کے لیے دوں. میری امت میں کہیں کوئی ایسا شخص نہ آئے بعد میں جو نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے، لے قربانی کسی اور کے لیے کرے. اور جب انسان اس معاملے کو سمجھ لیتے ہیں، توحید عبادت، توحید ربوبیت کو سمجھ لیتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو سمجھ لیتے ہیں، توحید سارے مسائل سمجھ لیتا ہے، شرک سے پاک ہو جاتا ہے، ان نشانی اکا الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے، وہی ہلاک ہوگا، تم پر غالب کبھی نہ ہو سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دشمن تھے؟ جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارے دل ڈر کی وجہ سے دھڑک دھڑک کے نکلنے والے تھے، بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل یہاں پر گل میں اٹکے ہوئے تھے ڈر کی وجہ سے، ہر جگہ سے کافر آ گئے تھے، 10,000 کافر تھے، 3,000 مسلمان تھے، شدید سردی تھی، مدینہ گھر چکا تھا ہر طرف سے، لیکن کیا غلبہ ہوا ہم کو؟ مکہ میں ابو جہل، ابو لہب نے کتنی طاقت کا استعمال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کر دی گئی، کامیاب ہوئے نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا، پھر وفات پائے، ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ، کہ نبی، یہ ایک لوگ کہتے کہ یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دم کٹا ہے، یعنی اس کے پیچھے نام بھی نہیں رہے گا، اس بیچارے کی تو اولاد ہی مر گئی. اولاد ہمیشہ باپ کا نام ہوتا ہے بیٹے سے. آپ کا نام جب ہم پوچھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ فلان بن فلان بن فلان بن فلان. آپ کے والد کا نام آپ کے نام سے جڑا ہے کہ نہیں؟ آپ کے والد اگرچہ یا دادا مر چکے ہیں، تو ان کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے. بیٹیاں جتنی بھی ہو، آپ کا نام تو نہیں ہے، بیٹے کے نام سے بیٹی کے نام کے ساتھ اگر اس کے بچے بھی ہوں گے تو اس کے والد اس کے باپ کا نام ہوگا. تو جس کے بیٹے نہیں ہوتے تھے وہ دم کٹے معاشرے میں سمجھے جاتے تھے کہ اس کا نام بھی نہیں رہے گا, بیٹا جو نہیں ہے. اللہ تعالی کی حکمت دیکھیں, دس دس بیٹے والے تھے کافر, پندرہ پندرہ بیٹے والے تھے کافر. آج کسی کا نام کسی کو آتا ہے؟ کسی کا نام موجود ہے آج؟ اگر ہم نام ابو لہب کا لیتے بھی ہیں تو کیا ساتھ کہتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر چاچا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب. کس کے توسط سے نام لیتے ہیں؟ جس کو دم کٹا کہا گیا, بے اولاد کہا گیا, جس کا نام مٹ جائے گا ان کے بارے میں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تا قیام زندہ رکھ دیا. بات بیٹوں کی نہیں ہوتی, بات اس ایمان کی ہوتی جو آپ کے اندر ہے. ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. آج کافر بھی کہتے ہیں. اگر اس دور میں مصیبتیں جتنی بھی ہیں پوری دنیا میں, جو گلوبل کرائسز ہیں, عالمی بحران جو ہے, اس سے نکلنا ہے تو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آج تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. جان برنارڈ شو نے آج سے تقریباً ایک صدی پہلے یہ بات کی تھی. ایک کافر گواہی دے رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا بھی کہے کہتے رہے, ان کا نام نشان مٹ جائے گا, آپ کا نام تو بلند ہے. آج صرف مسلمان نہیں کہتے تشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد عبدہ رسول. مسلمان تو جانتے ہیں صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. تو آج تو کافر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں. مائیکل جے ہارٹ نے کتاب لکھی, دنیا کی سب سے بڑی عظیم شخصیت, سو کا انتخاب کیا, سب سے پہلے نمبر پر مجبور ہو گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. ارے کیوں؟ خود عیسائی ہے, کرسچن ہے, اپنے رب کو تیسرا نمبر دیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو. اس کا اقرار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا جب دونوں کی زندگی کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کوئی بھی شخص نہیں, میرا رب بھی نہیں جس کو وہ رب مانتا ہے. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اخلاق بہت بلند ہے, عظیم ہے. کافر بھی دیکھ جاتا تھا, دل میں محبت ہوتی تھی. ابو جہل زبان سے کہیں دل سے مانتا تھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. لیکن ہم کیا کریں, نبوت وہاں پر چلی گئی. اگر ہمارے کسی خاندان میں ہوتی, ہمارے بیٹوں میں ہوتی تب تو ماننے کے لیے تیار تھے. کعبے کے والی بھی وہی ہیں, نبی بھی ان کی طرف سے آئے. جب ہم دونوں برابر تھے, جیسے دیکھتے گھوڑے کی ریس میں جب دو گھوڑے بالکل برابر ہوتے تو ایک نکل جاتا ہے, کافی پریشانی ہوتی ہے, نہیں ہوتی بھائی, بس ایک قدم کا فرق ہے. وہ کہتے جب ہم دونوں ایک قدم کا فرق تھا, ان میں سے نبی آ گئے, ہم میں سے نبی نہیں, تو ہم کیسے مانیں؟ ہٹ دھرمی صرف تکبر کی وجہ سے مار کھا گئے. ورنہ قرآن وہ بھی سنتے تھے, ان کے دل پر بھی اثر ہوتا تھا. کافی روایت میں آیا ہے کہ چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا ابو جہل, چھپ چھپ کے سنتا تھا, لیکن ہلاک ہو گیا. کیوں ہلاک ہوا؟ تکبر نے ہلاک کیا. تو یاد رکھے, جس نے توحید کو سمجھا, اس پہ عمل کیا, اپنے ایمان کو مضبوط کیا, کامیابی اسی کی ہے. ولو بعد حین, اگرچہ کچھ دیر کے بعد. مومن جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے, جس کے دل میں ڈر نہیں ہے, کبھی اس پیر کا ڈر ہے, کبھی اس پیر کا ڈر ہے, کبھی اس پیر کا ڈر ہے. لوگ جب جاتے ہیں ٹرینوں پر, میں نے سنا سفر کرتے ہیں انڈیا میں, باقی پاکستان میں بھی, جب کہیں پہ اگر کوئی درگاہ آ جائے نا راستے میں, تو اس کو رخ کر کے سر جھکاتے ہیں. ارے یہ تم نے کیوں کیا؟ کہتے پیر ناراض نہ ہو جائے بھائی, پیر کو سلام کیا. ارے وہ بےچارا مرا ہوا ہے, کئی اس کو صدیاں گزر گئیں, وہ اس کو پتا ہے کہ ٹرین میں کون کون جا رہا ہے. عقیدہ دیکھے لوگوں کا, جیسے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت ہے, فلانے بندے نماز نہیں پڑھ, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, ویسے پیر کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے گزر کے جائے وہ سلام نہیں کر رہے. لوگوں کے دل جڑ چکے ہیں. اب ایسے شخص جس کے دل میں یہ وسوسہ ہو, یہ خطرہ پیدا ہو جائے, اس نے کیا کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ وہ تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ اس کے پاؤں لرزتے ہیں, شک شبہات میں وہ ڈوبا ہوا ہے. اس نے اپنا کیا دھیان رکھنا ہے, اپنی فیملی کا کیا دھیان رکھنا ہے, امت کو کہاں اٹھانا ہے اس شخص نے؟ بھائی ہماری امت ڈوب رہی ہے, اٹھانے والے کہاں ہیں؟ اٹھانے والوں کو یہ حال ہے, کہیں سے گزرتے تو پاؤں لرزتے ہیں. کوئی بھی خوشی ہو, کوئی بھی خوشی ہو, خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, چادر جا کے وہاں پہ چڑھتی ہے پیر کی قبر میں. کیوں بھائی؟ یہی تو ہے, یہی تو بزرگ ہیں, یہی تو ذات, ان کے توسط سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم, ہمارے شیخ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں میں افریقہ میں گیا, ایک جنگل میں گئے, جب توحید کی دعوت وہاں پہ شروع کی, کہتا ہے ایک شخص درس کے بعد آیا, اس کے آنسو بہ رہے تھے. اس نے اللہ کی قسم مجھے آج پتا چلا ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. ہم سمجھتے تھے کہ اولیاء نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے. اولیاء آسمان کو اٹھاتے ہیں, وہ بچپن سے یہی سن رہے ہیں. صبح و شام یہی, اپنے گھر میں بھی یہی, بازار میں بھی یہی, استاد بھی یہی پڑھاتا ہے, مسجد میں جمعہ کے خطبے بھی یہی, اس کے معاشرے میں یہی چیز پھیلی ہوئی ہے کہ اگر اولیاء نہ ہوتے تو آج دنیا نہ ہوتی. یہ سارا کچھ اولیاء کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ کل یومن ہوا فی شأن, کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سبحان اللہ. تو توحید کو سمجھے, اس پہ عمل کریں, اس کی طرف دعوت دیں. امت کو اگر اس مصیبت سے نجات دلانی ہے, یہ ایک راستہ میرے بھائیو, یہی وعدہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اس وعدے کی قدر نہیں ہیں. ہر مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہر مسلمان ہر نماز میں, روزانہ, صبح و شام, کم سے کم ہر دن میں صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف عبادت صرف اور صرف تیری ہی کروں گا, کسی اور کے نہیں کروں گا, اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگوں, کسی اور سے نہیں مانگوں گا. جو ہی نماز سے فارغ ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اے غوث میری مدد فرما. سبحان اللہ, ابھی وعدہ کیا ہے میرے بھائی. جو دنیا میں کسی کو وعدہ دے کے وعدہ خلافی کرے, اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ شخص معیوب نہیں سمجھا جاتا, وہ شخص ذلیل نہیں سمجھا جاتا. آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہو, اس سے تعلق رکھتے ہو, اسے شخص سے دوستی رکھتے ہو, ایسے شخص سے. جب لوگوں کا یہ حال ہے, اپنے رب سے وعدہ کر کے وعدہ شکنی کرتے ہیں, وعدے توڑتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرے گا؟ ان کے درجے کو بلند فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ میرے بھائی, جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو وعدہ پورا کرو. تعجب کی بات ہے, سفید داڑھی ہے, سب پہ بڑی پگڑی ہے, کرسی پہ بیٹھے ہیں, ممبر پہ بیٹھے ہیں, اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ارے بھی نماز میں تو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, وعدہ کیوں توڑ رہے ہو؟ کہتے نہیں جی, شرک اسے نہیں کہتے, شرک کہتے ہیں بتوں کی عبادت کو. یہ شرک کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کے اولیاء ہیں, ہم تو ان کو صرف ذریعہ بناتے ہیں. ہم جانتے کہ خالق مالک نہیں ہیں, یہ صرف ذریعہ ہیں, بےچارے ذریعہ ہیں. یہ اللہ کے قریب ہیں, ہم اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے. ہمارے اتنے گناہ زیادہ ہیں, دیوار بن چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کہاں سنے گا ہماری گناہگاروں کی؟ بس یہ ہے ہمارے وسیلہ. کہنے والا تو یوں بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو ایک رجسٹر عطا فرمایا, اس رجسٹر میں سب مریدین کے نام ہے تا قیامت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث, یہ رجسٹر لو, اس میں جتنی بھی لوگ درج ہیں میں نے سب کو بخش دیا تیرے توسط سے. بس غوث کے مرید بن جاؤ, جنت پالو. بھی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ یہ تو بےچارے لوگ جو جنت کے محتاج ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, وہ حج عمرہ کرتے ہیں, وہ زکات دیتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو غوث کے مرید ہو, رجسٹر میں آپ کا نام درج ہے. اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا. یہ بھی جانتا تھا اللہ تعالیٰ, یہ بھی جانتا ہے کہ اس غوث کا کون کون مرید ہوگا. رجسٹر پہلے سے عطا فرما دیا. یہ عقائد ہے لوگوں کے میرے بھائی. جس کے یہ عقائد ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی امت کو کبھی عزت دے گا جو وعدے پہ وعدہ توڑتی جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہودی وعدہ توڑتے ہیں, یہودی وعدہ توڑتے ہیں, یہودی وعدہ توڑتے ہیں. سچ بات ہے, کوئی شک نہیں, واقعی یہودی وعدہ شک نہیں کرتے, وعدہ توڑتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کہیں آپ تو وعدہ نہیں توڑ رہے؟ یہودی وعدہ توڑتے ہیں اپنے جیسے مخلوقوں کے ساتھ وعدہ کر کے. ارے آپ تو خالق کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ رہے ہو, زیادہ برا کون ٹھہرا؟ اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن. ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جو درس دیتے ہو, جواب دینا پڑے گا تمہیں وہاں پہ میدان محشر میں. ایسے کمرہ نہیں ہوگا ایسے چل رہا ہے, کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں, ایسی جگہ نہیں ہوگی. میدان محشر میں زمین تانبے کی طرح ہوگی, دوسری زمین ہوگی, یہ زمین نہیں ہوگی. کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے, اور سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ہر طرف دیکھیں گے فرشتے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق, کافروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا؟ کیا جواب دو گے؟ پولیس والا یہاں پہ پوچھتا ہے دکھاؤ لائسنس دکھاؤ، تو ہاتھ جیب میں ڈال دیتے، کتنا کامتا ہے ہاتھ؟ آپ حق میں بھی ہیں، لائسنس آپ کے جیب میں ہے. ایک پولیس والے کے سامنے آپ کا یہ حال ہے تو رب الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کی تیاری کر لو پہلے. جو اہم فوائد ہیں اس آیت میں، نماز عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. نمبر دو، قربانی بھی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے. نمبر تین، نماز اور قربانی میں کوئی فرق نہیں عبادت کے اعتبار سے، جیسے کہ نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے. نمبر چار، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں. نمبر پانچ، اخلاص کی اہمیت، وصلی لربک، کہیں ریاکاری میں کوئی عبادت نہ کر بیٹھو، وہ عبادت قابل قبول نہیں. اخلاص کی اہمیت. صحت کی مناسبت کیا باب کے ساتھ؟ باب تو یہ تھا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، ونحر، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قربانی کرو میرے لیے، لربی کا. اس مطلب ہے جو قربانی غیر اللہ کے کی جاتی ہے وہ شرک ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن علی رضی اللہ عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، باربع کلمات، مجھے چار باتیں ارشاد فرمائی. کون سی چار باتیں ہیں؟ نمبر ایک، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے یا قربانی کرے غیر اللہ کے لیے، اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. نمبر دو، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہے اس شخص پر جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے. نمبر تین، لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہے اس شخص پر جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے. نمبر چار، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہے اس شخص پر جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس عظیم حدیث میں من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، اس عظیم حدیث میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں حاصل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، ان کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاوند ہیں، سیدنا حسن الحسین کے والد ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہ. 47 ہجری میں وفات پائے. انہیں عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے قتل کیا تھا. فرماتے حدثنی, حدثنی مجھ سے یعنی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی. اربع کلمات, چار باتیں, اور یہ طالب علم کے لیے بعض اوقات ایسے لفظ استعمال کی جاتی ہیں آسانی کے لیے. اب چار ہیں تو آپ پتہ چار ہی ہوں گے, اب چار ہی یاد کریں گے. بعض اوقات بغیر نمبرنگ کے بات ہوتی ہے تو چار یا پانچ بیان کی جاتی ہیں, آپ دو یا تین یاد ہوتے ہیں باقی بھول جاتے ہیں. لیکن جب شروع میں چار کی بات آئی ہے تو آپ کو پتہ کہ چار ہی ہوں گی. اگر آپ کو دو بھول بھی جائیں تو آپ پوچھیں گے کہ دو باقی کون سی ہیں. تو آسانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے. من اسم موصول ہے, جس نے بھی, عالم ہے جاہل ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے غریب ہے, مرد ہے عورت ہے. من کا مطلب اسم موصول ہے یعنی عام لفظ ہے, اور عام میں سب شامل ہے. یہ نہیں کہ پیر کے لیے جائز مرید کے لیے جائز نہیں ہے, عالم کے لیے جائز نہیں تو جاہل کے لیے جائز ہے, نہیں. سب کے لیے, سب پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. کیا مطلب؟ نام تو سب اللہ کا لیتے ہیں, اسی درس میں بیان کیا تھا. نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن ایک صورت یہ ہے, نام اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن نیت کس کے لیے ہے؟ مقصد کوئی اور ہے. جو بکرے درگاہوں پہ ذبح ہوتے ہیں تکبیر نہیں پڑھتے کیا؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں, اللہ اکبر پڑھتے ہیں. لیکن کس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے؟ اسی پیر کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر عبادت کی میں نے بات کی تھی, قربانی دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک چیز نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا نام بھی ضروری ہے اور اتنا ہی ضروری آپ کی نیت بھی ضروری ہے کہ کس کے لیے ذبح کر رہے ہو. کہتے نہیں جی ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ذبح کر رہے ہیں, تو پھر میرے بھائی جگہ پہ کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنا ہے تو اس اپنے گھر کے قریب کر لیتے, یا جہاں پر بکری ذبح ہوتے ہیں منڈی میں جا وہاں پہ ذبح کر لیتے. اب بکرے کو خریدا منڈی سے, وہاں پر ذبح نہیں کیا, گھر میں آ کے اسے باندھا وہاں پر ذبح نہیں کیا, اسے پھر وہاں سے اٹھا کر درگاہ پہ لے کے آئے, یہاں پر ذبح کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی چیز, کوئی بات ہے جو آپ چھپا رہے ہو. آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ بکرا جو ہے اس درگاہ والے کے لیے ہے, اگرچہ زبان سے تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر زبان سے وہ کہہ دے کہ اس درگاہ والے کے لیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے. ابھی لوگ محتاط ہو گئے, ورنہ پہلے تو کہہ دیتے بھائی نام تو اللہ تعالیٰ کے لیے, پیر کے لیے تو کیا ہوا. لیکن جب الحمد للہ توحید کی دعوت آئی ہمارے ملکوں میں, اب لوگوں نے بھی تھوڑا سا چینل تبدیل کر لیا, تھوڑے سے محتاط ہو گئے. وہ کہتے نہیں جی نام اللہ تعالیٰ کے لیا ہے, حلال تو ہو گیا ہے, لیکن ہم اور ذبح بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بےچارے فقیر فقرا آتے ہیں, اللہ کے نام کی سبھی چلاتے ہیں, لنگر ہے, لیکن بکرے کو یہاں پر ذبح کرنا اس کی وجہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ عام لوگ بھی کہتے ہیں کس کا لنگر چل رہا ہے, خواجہ کا لنگر چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو, ہمیں بھی جھوٹ, ہم سے بھی جھوٹ بات کر سکتے ہو, اپنے رب سے کبھی چھپا نہیں سکتے ہو. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, لعن اللہ من ذبح لغیر, سب سے پہلے. یعنی یہ جرم اتنا بڑا ہے, باقی جو چار باتیں وہ بھی آ رہی ہیں, یہ ان سے سب سے بڑا جرم ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ کوئی شخص قربانی تو دے لیکن کسی اور کے لیے دے. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دور. علی اللہ تعالیٰ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا, جو خود رحمت ہیں وہ لعنت کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تب لعنت بھیجتے ہیں جب کوئی شخص حد سے اتنا گزر جائے کہ وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے حق میں گستاخی کرے اور اللہ تعالیٰ کا حق پورا نہ کرے. اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, جانتے ہیں لعنت میں بھی رحمت ہے. کیسے؟ جو لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا باعث لعنت ہے, شرک ہے, تو رکیں گے نہیں رکیں گے؟ جب رک جائیں گے رحمت ہی کہ نہیں ان کے لیے. اگر اسی چیز پر وہ مر جاتے, اسی عقیدے پر مر جاتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کبھی شرک معاف نہیں کرتا. تو شرک میں مرتے پکڑ بھی سخت ہوتی, جہنم کا وہ دائمی عذاب ہوتا جسے کبھی نجات نہ ملتی. تو لعنت میں رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت العالمین کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ ہے. وہ قاعدہ ادھر ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین, مومنوں کے لیے نہیں, میرے بھائی یاد رکھیں, للعالمین پورے جہان کے لیے رحمت ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. کافروں کے ساتھ جنگ کی, جہاد کیا, رحمت ہے. ارے قتل کرنا رحمت ہے؟ کافر کو جب قتل کیا گیا اس کی عمر 30 سال تھی مثال کے طور پہ, رحمت ہی اس کے لیے. کیونکہ اگر 60 سال کی عمر میں اور بھی زندہ رہتا, 30 سال اور کفر پہ اور زندہ رہتا, تو اس کا جگہ جہنم کی تہ میں نہ ہوتی, وہ نیچے ہوتی کہ نہیں؟ تو 30 سال میں قتل کرنا رحمت تھا کہ نہیں؟ رحمت تھا. کافر کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں گئی, اور ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. سبحان اللہ, رحمت للعالمین. یہ عالم جانوروں کا ہے, رحمت ہے. یہ عالم کافروں کا ہے, رحمت ہے. یہ عالم جنوں کا ہے, رحمت ہے. یہ عالم مومنوں کا ہے, رحمت ہے. نمبر 2, لعن اللہ من لعن والدی, اس پر بھی لعنت ہو جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی. تعجب کی بات ہے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں, سچ ہر باتوں کی سچ ہوتی ہے کہ نہیں, کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے والدین کو لعنت بھیجتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی انتہا عطا فرمائی ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی شخص عربی زبان بولتا ہے, جتنے بھی اسے عبور ہو, وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح نہیں ہے, زیادہ بلیغ نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے. تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں لعنت ہو اس شخص پر جو شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہو. جی ہاں, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جو والدین پر لعنت بھیجتے ہیں براہ راست, ہاتھوں سے مارتے ہیں اپنے والدین کو, اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان ہے؟ دوسرے طریقہ یہ ہے, جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ خود تو لعنت نہیں بھیجتے, لیکن کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجتے ہیں, وہ بدلے میں آ کے اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. اگر یہ شخص اس شخص کے والدین پر لعنت نہ بھیجتا تو وہ بھی نہ بھیجتا, تو اس کا مطلب کس لعنت کس نے دیا سنگ میں؟ اس شخص نے خود, وہ خود مسئول ہے, وہ خود ذمہ دار ہے, اس لیے وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے. یعنی جو براہ راست لعنت بھیجتا ہے وہ تو انتہائی درجے کا بدترین انسان ہے, اور دوسرا شخص وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے جو کسی اور کو والدین کو لعنت بھیجتا ہے, وہ بدلے میں آ کے اس کے والدین کو لعنت بھیجتے ہیں, وہ بھی شامل ہے اس میں, اس پر بھی لعنت ہے. لعنت مطلب ہے, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں اس شخص سے, اللہ تعالی رحمت سے دور ہو جاؤ, تم تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو, تم اتنے برے ہو, تمہارے اندر اتنی بڑی برائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہی نہیں ہو, والدین پر لعنت بھیجتے ہو, یا سبب بنتے ہو کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے والدین پر لعنت بھیجے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو, کسی اور ذات کی نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے, بس والدین کے ساتھ دوسرا راستہ نہیں ہے, ٹیڑھا راستہ نہیں, سیدھا راستہ ہے, حسن سلوکی کا راستہ ہے بس. وبالوالدین احسانا, احسان کرو یا مر جاؤ, دوسرا راستہ نہیں ہے, پتہ ہے؟ احسان کرو یا مر جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. بد سلوکی میں زندہ رہتے ہو, اللہ کی قسم دنیا میں ناکامی ہے, آخرت میں بھی ناکامی ہے. تیسرا ہے, لعن اللہ من آوى محدثا, اس شخص پر بھی لعنت ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے دور ہو, بد دعا ہے یہ. رحمت العالمین کی بد دعا ہے جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے. ایک بدعتی ہے, بدعتی کون ہے؟ جو شخص کوئی نئی عبادت ایجاد کرے جس کی کوئی دلیل نہ ہو. یہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مکفرہ جو دراصل سے خارج کر دیتی ہے, عقیدہ کی بدعت. عیسائیوں میں ایک عقیدہ کی بدعت تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کافر تھے کہ نہیں؟ کافر تھے بھی, ہیں بھی. یہ عقیدہ کی بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں حقیقت میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مرتبہ بھی زندگی ساری میں ایک دفعہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں. بدعت ہے. لیکن بدعت مکفر ہے کہ نہیں؟ مکفر ہے. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. ایسے ہی جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, یا خواجہ بیٹا عطا فرماتا ہے, یہ عقیدہ کی بدعت ہے, اور یہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہے, دار اسلام سے خارج ہے وہ, کیونکہ وہ تو عیسائی ہے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ہمیں کیوں خارج کر دیتے ہو بھائی؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے. ایسے کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ عیسی رسول اللہ. پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ عیسائیوں کا کلمہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, اصل میں یہ کلمہ تھا عیسائیوں کا. عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے, جو حواری تھے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو ان کے متبعین تھے, یہ ان کا کلمہ تھا. لیکن جب بگاڑ کلمے میں آیا اور انہوں نے رسول اللہ کی جگہ ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا, لا الہ الا اللہ عیسی ابن اللہ, کفر ہوا کہ نہیں؟ اگرچہ زبان سے بھی کہا, عملاً بھی ثابت کر کے دکھایا. اپنی دعا میں کیا کرتے ہیں؟ جیسس کرائسٹ. کوئی مصیبت ہو, ٹھوکر لگی, ہم کہتے ہیں بسم اللہ, وہ کہتے ہیں جیسس کرائسٹ. ڈر گئے, مصیبت آئی, ایکسیڈنٹ ہوا, منہ سے پہلے لفظ کیا نکلتا ہے؟ فادر نہیں نکلتا. کبھی بھی آپ دیکھیں کسی عیسائی کو, وہ کہتے ہیں فادر ہے اوپر, پھر ہولی اسپرٹ ہے, پھر سن ہے, دا ہولی سن, دا ہولی اسپرٹ اینڈ دا ہولی سن. درجہ سب کا بلند, سب سے بلند کس کا ہے؟ فادر کا ہے, جو باپ ہے, نعوذ باللہ. بھائی جس کا درجہ بلند ہے اسی کو پکارو گے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی ناانصافی کی ہے. پکارتے صبح شام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. تو میرے بھائی, جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے والا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا قرار دینے والا کافر ہے, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی, تو جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بنا دیتا ہے, تو کلمے میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو عمل انہوں نے کیا اپنے کلمے کے ساتھ, آپ نے بھی تو وہی کیا. مشکل کشا اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ربوبیت کا حق ہے. علی بھی مشکل کشا ہو گیا, غوث بھی حاجت روا ہو گیا. اب دوسری مثال دیکھیں, پرویزی کہہ رہا ہوں میں, قادیانی کیا کرتے ہیں؟ کافر ہیں کہ نہیں؟ قادیانی کافر ہیں. کیوں بھائی کافر ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں, الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں. کافر کیوں ہوگی؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے, اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی, اس لیے کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آخری نبی ہیں, ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, خاتم ہیں, اس لیے کافر. صوفی بھی کہتے ہیں کافر ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کافر ہیں, معتزلی بھی کہتے ہیں کافر ہیں, جہمی بھی کہتے ہیں کافر ہیں, جتنی گروہ بھی ہیں سب کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کیا, ایسا بگاڑ پیدا کیا جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. نواقض اسلام میں سے ایسے ناقض پہ عمل کیا, اپنا عقیدہ بنایا, اس وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے, ان لوگوں کا قصور اتنا ہے کہ ایک شخص کو زمین سے اٹھا کر نبوت کے درجہ دے دیا, یعنی کس کے برابر کر دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیا. جرم ہے میرے بھائی, واقعی جرم ہے اور کفر ہے. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک شخص کو زمین سے اٹھا کر رب ذو الجلال کے برابر کر دیتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ کا بگاڑ ہے. کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے, کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے جو کہتے ہیں علی مشکل کشا یا غوث حاجت روا, یہ کافر ہے, وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس نے اگر لا الہ الا اللہ کے منافی کوئی عمل کیا ہے تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ کے منافی عمل کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم کہاں تھے بتانے، من او محدثہ، بدعت کی بات ہو رہی تھی، یہ بدعت مکفرہ ہے. دوسری بدعت ہے بدعت غیر مکفرہ، وہ بدعت جو دار اسلام سے خارج نہیں کرتی لیکن گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. کل محدثہ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ہم سب جمعے کے خطبے میں ہر خطبے میں سنتے ہیں ہر جمعے کے دن. یہ الفاظ ایسے نہیں کہ یہاں سے سنی یہاں سے نکال دیے، یہ الفاظ اس لیے خطیب منبر پر کھڑے ہو کر بار بار دہراتا ہے ہر جمعے میں تاکہ سننے والا سمجھے بھی بدعت ہوتی کیا ہے. جو گمراہی ہے وہ گمراہی جہنم کا راستے میں، جہنم کی طرف کہیں ہم تو نہیں جا رہے. کبھی سوچے غور فکر کیا ہے؟ غور فکر کرو میرے بھائی، جمعے کے دن جا کے بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، بعض لوگوں کو مزہ ہی آتے ہیں سونے کا جمعے کے خطبے کے دوران. اللہ کے بندے صرف آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کے پاس نہیں، ہفتے میں آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی، عربی میں خطبہ ہے، الگ میں آیتیں تو پڑھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے درود تو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اس کے ساتھ ہوشیار ہو کے بیٹھو، درود پڑھو، دعا میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق تو ہو جائے وہاں پہ. جو بدع غیر مکفر ہے، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، بدع غیر مکفر ہے، کافر نہیں ہے. جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر نہیں ہے، وہ بدعتی ہیں، وہ گمراہ ضرور ہیں، رجب کے کنڈے ہیں، قرآن خانی ہے، اس طریقے سے مختلف بدعات ہیں معاشرے میں، یہ سارے کے سارے بدعت ہیں. اور جو شخص ایسے بدعتی کو پناہ دے جبکہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، وہ معروف بھی ہو گیا ہے کہ بدعتی ہے، اور بدعت کی وجہ سے وہ شخص مطلوب ہو کسی وجہ سے، اور وہ چھپ رہا ہو، کوئی شخص آ کے کہتے کوئی مشکل نہیں ہے، میں موجود ہوں، ادھر کے چھپ ہوں، اسے پناہ دے دے، لعنت ہے اس شخص پر، میرے طرف سے نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کا کلمہ صبح شام پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے لعنت ہے. ارے بیچارہ تو ہے، داڑھی والا ہے بیچارہ، اچھا ہے، نمازی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اس شخص پر جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی. اور لعنت اس شخص پر بھی ہے، لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کی حد کے نشان کو مٹا دیا. زمین کی حدیں کون سی ہوتی ہے؟ آپ کی زمین ہے، آپ کے پڑوسی کی بھی زمین ہے، آپ کے 10 مرلے ہیں، پڑوسی کے بھی 10 مرلے ہیں مثال کے طور پہ، اور نشانی عام طور پہ معلوم ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ کوئی بازو دیواریں کھڑی نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے بھائی پڑوسی ہے میرے، 10 ہے اس کی بھی 10 ہے. آپ ایک بالشت ادھر ہو کے نشان لگا لیتے ہیں، جو اصل نشان تھا، جو عرف معروف ہے نشان، جو زمین پہ نہیں لگا ہوا، یا کہ زمین پہ لگا اسے مٹا دیا، یا عرف میں معروف ہے کہ اس کے 10 سے آپ کے بھی 10 ہیں، آپ ایک بلشت ادھر ہو جاتے ہیں. ارے ایک بلشت کا کیا، اسے کیا پتا چلے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایک بلشت، وہ نہیں جانتا رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. لعنت ہے اس شخص پر جسے ایسے دھوکے دہی سے کام لیا. وہ ایک روایت میں آیا ہے، جو شخص ظلم سے زمین پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات زمین جو ہے نا، اس سب کا توق بنا کر اسے گلے میں ڈال دے گا. قیامت دن آئے گا، زمین کے 7 توق اسے گلے میں ہوں گے، ایسے آئے گا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، میدان محشر میں. لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نہیں چھپا سکتے. اور یہ شریعت اسلامیہ جو ہے ایک شامل شریعت ہے، صرف عقیدہ یا عبادات نہیں، عقیدہ بھی ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ من لعن والدی، معاملات ہیں کہ نہیں؟ معاملات ہیں. پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر حق ہے والدین کا معاملات میں، پھر عبادات، عبادت کا بھی اہتمام کیا شریعت میں، پھر آخر میں معاملات کا، جو عام معاملات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی، ان کا بھی حق ہے. یعنی ہیرا پھیری نہ کرو معاشرے میں میرے بھائیوں، معاشرے میں ہیرا پھیری نہ کرو. جس نے ہیرا پھیری کی، من غش فلیس منا، جو ہیرا پھیری کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ. ارے ہیرا پھیری جو کرتا ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. ارے وہ کہاں بےچارا ہوگا, کہاں جائے گا, وہ جہاں جائے اس کی مرضی ہے. جو ہیرا پھیری کرتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. دل میں ایمان ہو, زبان پہ ہیرا پھیری ہو, یا عمل سے ہیرا پھیری ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان مومن تو وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو, اس کا اثر پورے جسم پہ ہو, چہرے پر اس کی چمک نظر آتی ہے, ہاتھ میں اس کی چمک نظر آتی ہے, چلتے ہوئے خیر کی طرف چلو گے, زبان سے خیر کا الفاظ نکلے گے, سنو بھی خیر, سنے گا بھی خیر, دیکھے گا بھی خیر, تو شر کہاں سے آئے گا اس کی طرف؟ اور کسی کی زمین پر قبضہ کرنا خیر ہے یا شر ہے؟ شر ہے. کیا آپ کو پسند ہے کوئی شخص آپ کے گھر کے آ کے قبضہ کرے, یا ایک بلش پر بھی قبضہ کر لے؟ کیوں بھائی؟ آپ خون پسینے بہاتے ہو, حلال کمائی سے آپ اپنی زمین خریدتے ہو تاکہ بچے بڑے ہو جائیں گے ان کے لیے میں کچھ رکھوں گا یا کوئی گھر بناؤں گا, اور دوسرا ظالم آتا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہے. کس حق سے لیا اس نے؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ اگر آج اس کے پاس طاقت ہے وہ ظالم ہے, یہ طاقت ٹوٹ جائے گی, ایسا وقت آئے گا. اور یہ کمزور بھی ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اس کا گریبان پکڑ کے آئے گا قیامت کے دن, تو وہ شخص بھی ملعون ہے. تو شریعت نے دیکھے, ایک حدیث میں پوری شریعت آ گئی ہے. عقیدہ ہے, عبادات ہے, معاملات ہیں, اور معاملات صرف یہ نہیں کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو بس, یا رشتہ داروں سے, جو دور کا ہے مسلمان ہے یا کافر بھی شامل ہے کہ نہیں؟ کافر بھی کیوں نہ ہو, ظلم کسی پر جائز نہیں ہے. اگر یہ زمین کسی کافر کی ہے تب بھی آپ کا حق نہیں کہ آپ ظلم کر کے اسے ایک بالشت بھی یا اسے کم بھی قبضہ کر کے حاصل کر لو. کون سے کون سے
ہاں
جی وہ بھی ہیں, یعنی لفظ عام ہے لیکن محدثین نے اور جو شرح حدیث کیے ہیں اسی پہ زیادہ زور, کیونکہ یہی زیادہ رائج. بلکہ راستے میں جو نشان لگے ہوتے ہیں بعض وہ تبدیل کر لیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, سیدھا راستہ ہے یہ راستہ کہاں پہ جاتا ہے یا مٹا دیتے ہیں. عام طور پہ وہ بچے ہی کرتے ہیں یا کوئی بیوقوف لوگ کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. لیکن حق بات ہے, زمین کے نشان وہ ہوتے ہیں جو نشان حد میں آتے ہیں کہ میری زمین ہے یا آپ کی زمین ہے یا اس کی زمین ہے. اس حدیث کے اہم فوائد, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کے لیے قربانی کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے. یہ کیوں کہا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف خاص کوئی تعریف نہیں ہے. کبیرہ گناہ کی بعض نشانیاں ہیں, اگر کہیں پائی جائیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کسی چیز کے متعلق, کسی عمل یا قول کے متعلق شریعت میں جہنم کی وعید ہو یا کوئی عذاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہو یا دنیا میں کوئی حد ہو یا کوئی کفارہ ہو یا کوئی لعنت بھیجی گئی ہو جیسے اس حدیث میں ہے, تو یہ کبیرہ گناہ سمجھا جائے گا. نمبر دو, والدین کی نافرمانی حرام ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور والدین کا نافرمان ہمیشہ ناکام ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نمبر تین, کسی مجرم کو پناہ دینا شرعاً حرام ہے. جو چوری کرتا ہے دیکھیے اس نے بدعت کی ہے, چور بھی بدعتی ہے. چور چوری کر کے آتا ہے, پولیس اس کے پیچھے آپ اس کو پناہ دے رہے ہو, چھپا رہے ہو, لعنت ہے اس شخص پر بھی. تو مجرم کو چاہے وہ عبادت میں اس نے جرم کیا ہو یا معاملات میں جرم کیا ہو, کسی طریقے سے مجرم کو پناہ دینا شرعاً جائز نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, اسے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کے جرم پر راضی ہو, نمبر ایک. نمبر دو, تعاون ہے, مدد کر رہے ہو اس کی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برے کاموں میں, اعتداء کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. نمبر چار, زمین کے نشانیوں کو مٹانا ظلم کرتے ہوئے کسی پر یہ حرام ہے. نمبر پانچ، فاسقوں پر لعنت بھیجا عموم پر لعنت بھیجنا جائز ہے، عمومی طور پر فاسقوں پر لعنت بھیجنا جائز ہے. یعنی یہ کہنا کہ جس نے بھی غیر اللہ کے لیے بکر ذبح کیا وہ ملعون ہے شخص، لعنت بھیج سکتے ہیں آپ جس نے بھی. اگر فلاں شخص نے کیا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے یہ شخص بدعتی ملعون ہے. کیوں؟ جاہل ہو سکتا ہے، کوئی یعنی رکاوٹ ہو سکتی ہے. جیسے تکفیر کے شروط ضوابط ہیں، لعنت بھیجنے کے وہی شروط ضوابط ہیں، یاد رکھیں. نمبر چھ، دین اسلام شامل اور کامل دین ہے. نمبر سات، عقائد دین کا سب سے عظیم حصہ ہے، اس لیے عقیدہ سے شروع کیا. تھینک یو. اگلی حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن طارق ابن شهاب رضی اللہ عنہ، اسے طارق ابن شهاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الجنة رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں گیا. قالو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، وکیف ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رجلان على قوم لهم صنم، دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. فقالوا لأحدهما، ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا، قرب، چڑھاوا چڑھاؤ. چڑھاوا چڑھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرو، قربانی دو. بعض لوگ سمجھے چڑھاوا کا مطلب ہے کہ چادر چڑھانا، نہیں. چڑھاوا کا جو اصل مطلب ہے، قرب یعنی عربی زبان میں یعنی قربانی کرو. قربانی کا مطلب قرب سے لیا گیا ہے، یعنی قریب ہو جاؤ بکرا ذبح کر کے. قرب. قال، اس شخص نے کہا، لیس عندي شيء اقرب، میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں، نہ کوئی بکری ہے، نہ کوئی بھیڑ ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی گائے ہے، میں تو مسافر ہوں، گزر رہا تھا، میرے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئیں. قالوا، انہوں نے کہا، قرب لو ذبابا، سبحان اللہ، تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مچھی ہی، ایک مکھی ہی کیوں نہ چڑھاؤ. مکھی، سبحان اللہ. فقرب ذبابا، اس شخص نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، مکھی قربان کر دی اس بت کے لیے. فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی، اور وہ شخص چلا گیا. فدخل النار، بس وہ شخص اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا. اسی وقت مرنے کے بعد، موت تو سب کو آنی ہے کہ نہیں؟ وہاں سے تو جان چھوٹ گئی، موت سے جان چھوٹ سکتی ہے کبھی؟ نہیں. مرنا تو ویسے تھا، مر گیا بعد میں، لیکن کہاں جا پہنچا؟ جہنم میں جا پہنچا. ایک مچھی کہاں سے آپ نے بیچ میں آ رہی بار بار، ایک مکھی کی وجہ سے، مکھی کو ذبح کیا، قربانی دی غیر اللہ کے لیے، ایک بت کے لیے، اس لیے جہنم میں جا پہنچا. وقالوا للآخر، انہوں نے دوسرے سے کہا، قرب تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ. فقال تو اس شخص نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. فضرب عنقه فدخل الجنة رواه احمد انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا. اسے امام احمد المسند میں روایت کیا. سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے طارق بن شہاب البجلی الاحمسی ابو عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے براہ راست سنا نہیں ہے. کوفی ہے ثقہ ہیں. ان کی وفات سن 83 ہجری میں ہوئی اور جماعہ نے اس کی روایت کو لیا. سب نے اس کی روایت کو لیا. نہیں صحابی ہیں. اچھا بعض اس حدیث کی صحت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ طارق بن شہاب کی صحبت جو ہے وہ واضح نہیں ہے, صحابی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے لیکن اسے کچھ سنا نہیں ہے. یعنی بچپن میں دیکھا تھا, چھوٹا بچہ تھا. اور اس میں انقطاع ہے, یعنی یہ روایت کون سی ہوگی؟ مرسل ہوگی, اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. کیونکہ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ جب سنا نہیں تو ظاہر کسی اور سے سنا ہوگا بیچ میں. اب کسی اور سے سنا, کس سے سنا؟ اگر صحابی سے سنا تو ثقات سارے صحابہ, روایت صحیح ہے. اگر کسی تابعی سے سنا, کیا تابعی سارے ثقات صحابہ کی طرف؟ کیا خیال ہے؟ کوئی تابعی دجال بھی ہے؟ جی ہاں, ایک شخص دجال بھی ہے, تابعی لیکن دجال ہے. ابن صیاد, کہ وہ شخص ہے جو کاہن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے امتحان کے لیے. شک تھا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں, جو آخر میں دجال ہے آخرت میں, کہ وہ ہے کہ نہیں. اور علماء کا قوی اختلاف کہ یہی دجال ہوگا قیامت کے دن, قوی اختلاف ہے. میں یہ تفصیل بیان کروں گا عقیدہ کے درس میں انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, چھپ کے دیکھا, میں دیکھوں یہ کیا ہے. سیدنا عمر الخطاب بھی ساتھ ہے. سیدنا عمر الخطاب, سیدنا جابر بن عبداللہ نے قسم کھائی کہ یہی دجال ہے. سیدنا عمر الخطاب نے, سیدنا جابر بن عبداللہ عنہما نے, علماء اجمعین نے قسم کھائی یہی دجال ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے. قسم کھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھنے کے لیے, چھپ کے دیکھ رہے تھے تو اس کی والدہ نے دیکھا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. بعض روایت میں ہے کہ یہودی تھا, بعض میں ہے کہ یہ نصرانی تھا, مسلمان نہیں تھا. بہرحال جب پتہ چلا اٹھے کھڑے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیا وہاں پہ گئے اور فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہے, تمہیں پتہ ہے میں نے کیا چھپایا ہے؟ کیونکہ کہانت کرتا تھا نا, جنے کے ذریعے نجومی تھا. تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے چھپایا, مجھے پتہ چل گیا, آپ نے چھپایا ہے دخ, دال خے دخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان چھپایا تھا. آدھی بات تو پہنچ گئی دخ, آگے شیطان کو لگی نا آگ اوپر تو پوری بات نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کے اندر بات ہے وہ جان سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخسا, تیری یہ قدر نہیں ہے کہ تو میرے سامنے وہ بات کرے جو میرے اندر چھپی ہے. تو کاہن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آیا زندگی میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تب ایمان لے کے آیا. اسے صحابی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, دیکھے صحابہ پر. جب یہ کاہن تھا اور دجال کا شک و شبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کرے, وہ صحابی بنے. صحابہ کی یہ شان ہے. اور رافضی کو دیکھیں صبح شام لعنت بھیجتے ہیں. ان کو قدر, بے قدرے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو ساتھ آسمان کے اوپر سے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ٹکرے مار مار کے اپنے آپ کو زنجیریں مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی قدر و قیمت میں ایک بال برابر، ایک ذرے برابری فرق نہیں آنے والا۔ بہرحال تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ایمان لے کے آیا۔ اب تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی سے ملاقات کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی پر وفات ہو۔ ٹھیک ہے، صحابی کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ان پر ایمان لے کے آئے اور ایمان پر ہی وفات ہو۔ ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن صیاد کی، صحابی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہاں ایمان کی حالت نہیں تھی۔ تین شرطیں دیکھیں اچھی طریقے سے، ایمان کی حالت نہیں تھی اس لیے صحابی نہیں ہے۔ تابعی کیوں ہے؟ کیونکہ بعد میں اسلام قبول کیا، حج عمرہ بھی کیا بعد میں، اسلام بھی قبول کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں ہے۔ تو ملاقات کا مطلب ہے ایمان، ایمان والی ملاقات۔ ورنہ ملاقات ابو جہل کی تھی کہ نہیں، ابو لہب کی تھی کہ نہیں، کیا یہ بھی صحابہ ہیں سارے؟ نہیں۔ تو ملاقات اور ایمان اور اسی پر وفات۔ تو یہ تابع میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تابع لیکن دجال ہے۔ اچھا کہ بڑا دجال ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل میں عقیدہ کے درس میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا کیونکہ وہی نازل نہیں ہوئی آسمان سے، یہی دجال ہے کہ نہیں، اس لیے بیان نہیں کیا واضح الفاظوں میں۔ لیکن صحابہ کرام نے جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ وہ اچانک اس کی آنکھ ختم ہو گئی، دائیں آنکھ، اچانک غصہ بھی زیادہ آنے لگا، اس کی حرکتیں عجیب سی ہو گئی، اور جب وہ مرا اس کی لاش کا پتہ نہیں چلا کہاں ہے، آج تک نہیں پتا چلا۔ تو اس لیے بعض صحابہ نے قسم کھائی کہ یہی دجال ہے۔ بہرحال تو اس روایت میں انقطاع ضعیف ہے کہ نہیں، یہ بات ہو رہی تھی۔ اگر کوئی تابعی ہے تو ثقہ بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کس سے سنی؟ اس لیے بعض علماء کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام احمد نے زہد میں اور ابو نعیم حلیہ میں یہی روایت مکمل سند سے بیان کی ہے۔ عن طارق بن شہاب عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، یہاں پر سلمان فارسی یہ سنا ہے، لیکن یہ موقوف ہے سلمان فارسی پہ، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جب دونوں کو ہم نے ملایا تو یہ جہاں پر جو انقطاع ہے، اسے طارق بن شہاب نے کس سے سنا؟ وہ صحابی تھا، وہ صحابی تھے، مطلب صحابی سے سنا ہے تو یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح، مرسل نہیں ہے۔ اور اگر مرسل ہے تو صحابی کی مرسل ہے، اور صحابہ کی مرسل روایت جو ہے محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ صحابہ سارے ثقات ہیں۔ صحیح ہے، ضعیف ہے؟ صحیح حدیث، الحمدللہ۔ جی متن ایک ہی ہے، جی؟ اچھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو موقوف روایت ہے وہ قابل اعتبار ہے، لیکن موقوف روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، یہ مرسل صحابی، مرسل صحابی جیسے میں نے بیان کیا، یہ محدثین کے نزدیک صحیح روایت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وہ موقوف ہے جس کا حکم مرفوع کا ہے، یہ بھی آگے آئے گی حدیث کی درس میں انشاءاللہ۔ موقوف یعنی صحابی پہ موقوف ہے، مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مقطوع یعنی تابعی ہے، اس سے پہلے کسی سند میں کسی راوی کا قول ہے۔ تو یہ موقوف اس روایت میں ابو نعیم حلیہ میں زہد امام احمد کی کتاب میں جو روایت موجود ہے سید سلمان فارسی کی، یہ سید سلمان فارسی کا فرمان ہے، ان کا قول ہے، موقوف سمجھا جاتا ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں یہ موقوف ہے جس کا حکم مرفوع کا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بات جنت دوزخ کی ہو رہی ہے، اور جنت دوزخ کی خبر وحی کے ذریعے آ سکتی ہے، اور ایک صحابی اپنی رائے سے بیان کر سکتے ہیں کبھی؟ جو ثقہ ہے، ہمیں ہمارے اتفاق صحابہ ثقات ہیں، تو اپنی یہاں پر رائے کی بات نہیں ہے۔ اور جو روایت کوئی صحابی ایسی بیان کرے جس میں رائے کی کوئی گنجائش نہ ہو اپنی رائے کی، وہ روایت ہوتی ہے پھر حکم المرفوع۔ یہ روایت ہر طرف سے صحیح روایت ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اس لیے بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے بعض لوگوں نے جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی لکھیں گے ضعیف، اس لیے آپ لوگوں کو شک و شبہ نہ ہو، یہ روایت صحیح اور صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اس عظیم حدیث میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر دے رہے، قصہ سنا رہے ہیں، وہ غالباً یا قصہ بن اسرائیل میں سے تھا، کیونکہ ہم سے جو پہلی قوم تھی وہ بن اسرائیل تھے، ان میں مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، بدکار بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے. تو ایک قصہ میں بیان کیا کہ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں، ظاہر سفر تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، سفر کرتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے. تو دو مسلمان جا رہے تھے. ارے مسلمان کہاں سے بات آ گئی، حدیث میں کوئی مسلمان تھے؟ مسافر مسلمان تھے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ دخل النار، یہ دلیل ہے کہ جہنم میں گیا. کس وجہ سے؟ جو شرک اس نے کیا اس کی وجہ سے. وہ نہ کافر ہوتا تو شروع سے جہنم میں ہوتا کہ نہیں؟ تو مطلب مسلمان تھے اصل میں، کافر نہیں تھے. یہ اسے کہتے ہیں علم روایت الحدیث، کہ حدیث کو سمجھنا جو پہلے تھا سند کے بارے متعلق، یہ علم درایت الحدیث ہے. متن کو سمجھنا اس کے بارے میں، اس کے متعلق بات کرنے سے کہتے ہیں روایت الحدیث کا علم. دو مسلمان جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی بستی آئی، اور بستی آتی ہے راستوں میں، ایک مصیبت والی بستی تھی، عجیب سی بستی. ایک بت تھا، وہ بت کے پجاری تھے، مشرکین تھے. ان لوگوں نے کہا ہمارا ایک اصول ہے، ہمارا قاعدہ ہے. اور لوگوں کے کتنی بنائے ہوئے عجیب و غریب اصول ہوتے ہیں، ایسے اصول ہوتے کہ بعض لوگ انسان کی جان لے لیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی کچھ ایسا معاملہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ بھئی ہمارا ایک طریقہ ہے، اصول ہے ہمارے، کہ جو شخص ہماری بسی سے گزرتا ہے وہ بت کے لیے، ہمارے بت کے لیے، ہمارا جو رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ایک چڑھاوا ضرور چڑھائے، قربانی دے، وہ نہ جا نہیں سکتا. خون بہائے گا، ہمارا بت خوش ہوگا ہمارے اوپر، برکتیں ہوں گی ہماری زندگی میں، تب تو جا سکتے ہو، ورنہ تمہیں اجازت نہیں. کوئی بھی شخص یہاں سے گزرے اور بکرا کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے، خون نہ بہائے اس زمین کے اپر جس کا مالک یہ بت ہے، تو ہماری مصیبت ہے، ناراضگی ہوگی نا. جب ہمارا معبود ناراض ہوگا تو ہماری خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، مصیبتیں مصیبتیں ہیں. پھر تو ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہم اپنے اس معبود کو خوش کرنے کے لیے ہر اس شخص کو نہیں گزرنے دیں گے جو یہاں سے بغیر قربانی دے گزرے. کیا کریں گے؟ اس کی قربانی دے دیں گے. خون تو بہے گا، یا اس کا بہے گا جو قربانی دینا چاہتا، یا وہ خون بہے گا کسی کا اس بت کے نام پہ. مصیبت آ گئی. ایک شخص نے کہا بھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے نا، بات تو حقیقت ہے، اس کے پاس کیا تھا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھی ہماری بکری لے لو؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ اس سے مطلب یہ کہ مشرکین جو ہے نا، ان کو اپنے معبود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مکھی کا کہا جا کے مکھی ڈھونڈو، ارے مکھی کو پکڑنا، وہ بھی زندہ پکڑنا، پھر اس کی اسے ذبح کرنا، یہ آسان کام ہے، یعنی مائکروسکوپک سرجری ہے. مکھی ذبح کر سکتا ہے کوئی میرے بھائی؟ لیکن اسے پریشان کیا، ارے اتنا تمہیں محبت ہے اپنے معبود کے ساتھ، بکری دے دیتے میرے بھائی، کوئی بلی پکڑ کے دے دیتے بیچارے کو، جسے وہ ذبح تو کر سکتا تھا. گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، جس کی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کے دل بھی گندے ہیں، عقیدہ بھی گندا ہے. اگر دل پاک ہوتے اللہ قسم کبھی شرک نہ کرتے، اور اگر اس معبود کو اچھا سمجھتے تو مکھی کا کبھی حکم نہ دیتے. ارے پوری بستی میں کوئی بھی عقل والا انسان نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ مشرکین کی عقل ماری گئی ہے، ان کے دل پر پردے جم چکے ہیں، اپنے معبود کو نہیں پہچان سکتے کہ ابھی اس بت کی قدر و قیمت کیا ہے. بس خون کا قطرہ چاہیے، بس کہیں سے بھی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ خون کا قطرہ جو انگلی کاٹنے سے نہیں ہوگا، یہ گردن کاٹنے سے نکلے گا، تب تو یہ بت خوش ہوگا. شو نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مکھی کی بات ہے، مکھی کیا ہے، کیا حیثیت ہے مکھی کی، کیوں حیثیت ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے، انہوں نے لوگوں نے مکھی کے اس لیے کہا کہ مکھی کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. ہو سکے بکرے کا کہتے تو وہ کہتے نہیں جی بکرا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، مکھی کی کیا قدر و قیمت ہے. اب وہ مشرکین چاہتے تھے کہ یہ بھی ان کی طرح شرک میں شامل ہو جائے کسی ذریعے سے. ٹھیک ہے جی مکھی، اب پتہ نہیں کہ اس نے مکھی کیسے پکڑی زندہ. سبحان اللہ، برائے مکھی کہیں سے پکڑ کے لے آئے، قوم نے پکڑی ہے یا اس نے پکڑی، اللہ علم. مکھی پکڑی ہے اور اسے ذبح بھی کر لیا ہے، خوش ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا معبود خوش ہوا. وہ پتھر جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، اس کی خوشی اور غمی، پسند ناپسند، خون کے قطروں میں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, راستہ چھوڑ دیا, چلا گیا, سانسیں لیتے ہوئے چلا گیا وہاں سے. زندگی گزاری کتنے سال, ایک دو دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سو, بعد میں کیا ہو, مر گیا. موت سے نہیں بچ سکتا کوئی میرے بھائیوں, لیکن کیا عقیدہ تھا, غیر اللہ کے لیے ایک مکھی کو ذبح کر کے مر گیا, جاؤ لے جاؤ جہنم میں, اس کو قبر میں گیا جہنم کا گڑا, میدان محشر میں کافروں کے ساتھ, وید نفوس زو عجت, کافروں کی صف میں کھڑا تھا اور فرشتے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں اسے پھینک دیا. ارے کیا کیا اس نے, ایک مکھی کو ذبح کیا ایک بت کے لیے, دوسرے کو لے کے آؤ, حشر دیکھا ہے اس کا, ذبح کرو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے, چلو تم بھی مکھی ذبح کر لو. ایک مکھی کافی نہیں تھی, ورنہ بھی دونوں کو شریک کر دیتے. یہاں پر پارٹنرشپ حرام ہے, جائز نہیں ہے, بت ہے نا. وہ کہے گا بھی میرے لیے پارٹنرشپ, خود الگ الگ بکری ذبح کرتے ہو کھاتے ہو, میرے لیے ایک مکھی کیوں, یہاں پر شراکت نہیں چلے گی, میرے لیے بھی الگ سے ہو. ٹھیک ہے جی, تم بھی کوئی مکھی لے کے آؤ. اس بیچارے نے یہ نہیں کہا کہ مکھی کے تو بات ہے, ذبح کریں گے تو کیا ہوگا, کون سے اس کا کوئی گوشت کھائے گا جو مجھے گناہ ہوگا. مکھی ویسے ہم لوگ سپرے کر کے کتنی مار دیتے ہیں, پاؤں کو نیچے آتے کتنی مار دیتے ہیں, منہ پہ ہاتھ پہ بیٹھتے کتنی مار دیتے ہیں ہم لوگ, ایک اور مار دوں گا تو کیا ہوگا. اسے کہا, دیکھیں ایمان توحید دیکھیں. شخص نے دو ٹوک جواب دیا دو لفظوں میں, میں نے کبھی اپنی زندگی میں غیر اللہ کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. یعنی قربانی دیتا تھا وہ, یہ جانتا تھا کہ قربانی بھی عبادت ہے, جو آج بہت لوگوں سے چھپی ہوئی ہے. وہ جانتا تھا کہ قربانی عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے قربانی دینا شرک ہے. نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے, دو ٹوک میں بات, دو لفظوں میں بات ختم کر دی. میں نے زندگی میں کبھی قربانی غیر اللہ کے لیے کی ہی نہیں. قتل کر دو اسے, خون تو بہے گا, قتل کر دی. دس سال اور زندہ رہتا, بیس سال اور زندہ رہتا, پتہ نہیں خاتمہ کس چیز پہ اس کا ہوتا. یہاں پر خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے, توحید عبادت پر, توحید کا بلند ترین درجہ. اس سے کوئی بڑا خوش قسمت انسان ہے, گردن کٹوائی تو لا الہ الا اللہ پہ جنت میں چلا گیا. یہ کون ہمیں فرما رہے ہیں کہ جنت میں چلا گیا, یہ کوئی تخمین نہیں ہے, یہ رائے نہیں ہے, یہ شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم, وہ شخص جس نے مکھی غیر اللہ کے ذبح کی وہ جہنم میں گیا, اور وہ شخص جس نے مکھی کو ذبح نہیں کیا اور اپنی گردن ہی کٹوا دی اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, وہ جنت میں ضرور گیا. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, جو بات بھی ہوتی ان هو الا وحی یوحى, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اس عظیم حدیث کے چند فوائد بیان کرتے ہیں. نمبر ایک, شرک سب سے بڑا جرم اور بھیانک جرم ہے, اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. شرک میرے بھائی شرکی ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے, مکھی کو ذبح کیا ہے یا اونٹ کو ذبح کیا ہے, شرک شرک ہوتا ہے, دونوں کا جرم برابر ہے. نمبر دو, جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں, مخلوق بھی ہیں موجود بھی ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی نہ دوزخ پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے متعلق عدت للمتقین, اور جہنم کے متعلق عدت للکافر, عدت یعنی تیار کی جا چکی ہے, یعنی بھی موجود ہے. نمبر تین, مشرکوں کو بھی پتا ہے کہ اصل مقصد دل کی نیت ہوتی ہے عمل میں, عمل کے لیے اصل مقصد دل کی نیت ہوتی ہے. نمبر چار, جنت اور دوزخ دونوں انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ تمہارے اتنے قریب ہیں جیسا کہ تمہارے پاؤں کی جوتے کا تسمہ جو ہے وہ تمہارے قریب ہے. نمبر پانچ, بدکاریوں سے اجتناب کرنا واجب ہے اگرچہ چھوٹی کیوں نظر نہ آئے. بد عملی, بدکاری, نافرمانی سے دوری اختیار کرنا, نافرمانیوں سے بچنا اگرچہ وہ چھوٹی کیوں نہ نظر آئے. اس لیے کسی عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے, وہ کہتا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کہ تم نے گناہ کتنی بڑی ذات کے حق میں کیا ہے. نمبر چھ, اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت اور اللہ تعالی کی پکڑ کی شدت. پکڑ کی شدت اس کے لیے جس نے ذبح کیا مکھی کو, اور مغفرت کی وسعت اس شخص کے لیے جس نے جو خود ذبح ہو گیا. نمبر سات, عمل و قدار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالنیات ایک روایت ہے, دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے, انما الاعمال بالخواتیم. دونوں مسلمان تھے, دونوں ساتھی تھے, گپے لگاتے آئے, پتہ کہاں سے بیچارے آ رہے تھے. ایک کا خاتمہ برا ہوا جہنم میں چلا گیا, ایک کا خاتمہ اچھا ہو جنت میں چلا گیا. تو عمل و قدار و مدار سارے کا سارا کس چیز پہ ہے؟ خاتمے پہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ حق پر کرے, توحید پر کرے, تاکہ ہم بھی اس شخص کی طرح, خوش قسمت شخص کی طرح جنت میں جا سکیں. نمبر آٹھ, قربانی دینا عبادت ہے, غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. نمبر نو, پچھلے زمانوں کے قصے بیان کرنا جائز ہیں عبرت کے لیے. گزرے لوگوں کے قصے بیان کرنا, پچھلے زمانے کے قصے بیان کرنا جائز ہے عبرت کے لیے, بشرط یہ کہ اس میں جھوٹ نہ ہو. بعض لوگ آتے ہیں قصے سناتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوتی لمبا کر دیتے ہیں, ارے جھوٹ ہے بیچ میں. ارے جھوٹ کیا ہے, لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا, ڈرانے کے لیے کوئی مشکل نہیں, لوگوں کو راہ راست پہ بلانا ہے بس. کیا جاتا ہے, واز کر رہے ہیں ہم لوگ. سلام رحمۃ اللہ. نمبر دس, شرک کا خطرہ عظیم ہے, اور وہ ہر عمل کو اکارت کر دیتا ہے. شرک کا خطرہ عظیم ہے, ہر عمل کو اکارت کر دیتا ہے. نمبر گیارہ, عقیدہ توحید کی شان بلند ہے, اور اسی سے ہی لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں. نمبر بارہ, توحید ہر نبی کا دین ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کا دین توحید تھا. اسے یہ جو قصہ ہے یہ ہم سے پہلے گزرے لوگوں کا ہے کہ توحید فی العبادہ, سمجھتی کہ نہیں سمجھتی, اس لیے ایک مکھی کو بھی ذبح نہیں کیا. نمبر تیرہ, مشرکوں کی عقل ماری ہوئی ہے, اس لیے آپ یعنی مشرکوں سے کبھی بھی خیر کی بات نہیں سنیں گے, کبھی بھی خیر کا فیصلہ نہیں سنیں گے. آخر میں اس میں ایک مشکل ہے, مشکل یہ ہے بعض یعنی مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کو مجبور کیا گیا, جسے مجبور کیا جائے کیا وہ گنہگار ہوتا ہے؟ اکراہ کی حالت میں کوئی حکم شرعی لگتا ہے؟ نہیں لگتا. الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان, یہاں پر تم کو مجبور کیا گیا تب سزا کیوں ملی؟ اس لیے حدیث ضعیف ہے، یعنی متن کی میں کوئی نکارت ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی پہلی بات سنیں، حدیث صحیح ہے، اس کی بحث ہم کر چکے ہیں مکمل طریقے سے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. اس کا کیا جواب ہے پھر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ پچھلے شریعت کو نسخ کر چکی ہے، جو احکام تورات میں تھے انجیل نے نسخ کر دیے، جو احکام تورات اور انجیل میں تھے قرآن نے نسخ کر دیے. ان کے زمانے میں یہ جائز نہ تھا، اکراہ کی حالت بھی جائز نہ تھی اور تنگی تھی. دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی مسلمانوں کے لیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو آپ کا یہ گمان بالکل غلط ہے، حدیث صحیح ہے اور متن میں بھی کوئی نکارت نہیں ہے، اور ان لوگوں کو سزا، اس شخص کو سزا اس لیے ملی جہنم کی کہ اس نے ایسا عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھا، شرک اکبر کا ارتکاب کیا جس کی سزا جہنم ہے. کوئی سوال ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.